واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ایک ایسے ٹاپک کی طرف ہم آئے ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے بھی علماء کرام ہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے. جیسے کہ جڑ اور درخت دونوں کا کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو جڑ ہوتی ہے وہ درخت سے جڑی ہوتی ہے، اور یہی ہمارے اصول ہیں. اصل میں جو دین کے اصول ہیں، اگر کچھ جو بنیادی اصول جس کو ہم کہیں گے، وہ یہی ہے کہ اصول اگر ہمارے صحیح ہوں گے، جو ہماری بنیادیں درست ہوگی تو ہمارا پورا دین درست ہوگا، اور اگر اصول ہماری بنیادیں ہی اگر درست نہیں ہوگی تو پورا دین ہمارا بگڑا ہوا ہوگا، اللہ نہ کرے، اور ہم بھٹک جائیں گے راستے سے. تو اسی لیے دین کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ان میں بیسک چیز جو ہوتی ہے وہ عقیدہ ہے. اور کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی اسپیشل عقیدہ کا ٹاپک نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی ہر بات پر ایز اٹ از ایمان لاتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جن لوگوں نے دین میں بہت ساری نئی نئی باتیں پیدا کر لیں. اسی لیے ہمیں ہمارے اسکالرس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو، کیونکہ ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں ایک ذہن میں بٹھا دی گئی ہیں. جیسے ایک جملہ میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں گی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہم جملہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو یہ جملہ کہنا مناسب نہیں. اصل میں ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کیونکہ ہم لوگ، جو ہمارے آس پاس کا ماحول تھا، ہمارے آس پاس کے رہنے والے لوگ، ان کا رہن سہن، ان کی سوچ، ان کا رویہ، تو ہم نے بھی نعوذ باللہ، جیسے کہ بنی اسرائیل جب جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو کہا کہ جب انہوں نے دیکھا ایک قوم سے گزرے اور اس قوم کو گائے کی پوجا کرتے دیکھا، تو کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ایک رب بنا دیجیے، نعوذ باللہ. تو ان کے ذہن میں رب کا تصور کیسے تھا جو دوسری قوموں کو پوجا پاٹ کرتے دیکھتے تھے؟ تو ہم بھی ایسی دوسری قوموں کو پوجا پاٹ کرتے دیکھ کر کے شجر حجر ہر چیز کو جہاں ملا انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو ہم نے بھی کیا کہ ہر پتھر اٹھاؤ تو ان کا خدا نظر آتا ہے ہم کو، تو ہم نے بھی یہ جملہ کہنا شروع کر دیا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود اپنی صفت کے اعتبار سے ہے، یعنی اینما تکونو، یعنی تم جہاں بھی کہیں ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں کا جو تیسرا ہے، یعنی اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں کا جو تیسرا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ وہاں موجود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جہاں بھی کہیں ہوں وہ اپنے بندوں کی جس طرح چاہے حفاظت کر سکتا ہے، سبحان اللہ. تو ہمیں اس کی بہت ڈیپ میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے بعد میں جن لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو موجود قرار دے دیا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ. تو یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں، ان دونوں کے بیچ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ استوى على العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس ذات کی بہت سے صفات ہیں، اختیارات ہیں، تو وہ اپنے بندوں کی جیسے چاہے جہاں چاہے حفاظت فرما سکتا ہے، ان کے اس کے کن کہنے کی دیر ہے، اور وہ چاہے تو آسمان پر بھی نزول فرما سکتا ہے، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ روزانہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے ون بائی ون پڑھیں گے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ کو آج یہ مثال دی تھی. تو آپ یہ جملہ فوراً نہیں کہہ سکتے اپنی زبان سے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ غلط ہے. تو ایسا ایکچولی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے بات کہ ہم انڈائریکٹلی بھی یا ان انٹینشنلی بھی ہم جو ہے کچھ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. تو ہم کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. عقیدے اور اعمال کی آپس کی تعلق کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور جڑ کی مثال ہے. اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے، جڑ کمزور ہو جائے، تو درخت اس کے اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا. اسی طرح اگر ہمارے عقیدے میں کچھ کمی ہے، بگاڑ ہے، کچھ غلطیاں ہیں، تو پھر یہی چیز ہمارے دین کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اس کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں اور اعمال بھی ہمارے بیکار اور ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں، اور عقیدے کی خرابی سے تمام عبادات بھی ہمارے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو عبادات ہیں وہ بھی قابل قبول ٹھہرتی ہے نہیں ٹھہرتی، واللہ عالم۔ تو اسی طرح جو آخرت کا، جو ہماری نجات کا دار و مدار ہے، وہ ہمارے عقیدے کی صحیح، عقیدے کے صحیح ہونے پر ہے، اس کی درستگی پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال بھی درست نہیں ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخرت میں اگر ہماری عبادات اچھی رہی ہوں، اخلاق بھی اچھے رہے ہوں، لیکن اگر عقیدہ درست نہ رہا ہو تو تمام اعمال ہمارے بیکار ہو جائیں گے۔ اور عقیدے ہی کی بنیاد پر ایک شخص کافر، مشرک، منافق، عقل پرست، دہریہ، ایتھیسٹ کہلاتا ہے۔ تو عقیدہ درست ہوگا تو ساری باتیں درست ہوگی، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عقیدے کے معنی کی۔ عقیدہ عین سے ہے، اصل میں عین، قاف، دال، اس کا روٹ ہے عقد، اور یہ ہم روزانہ اپنے روزمرہ کے استعمال میں کہتے ہیں۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو عقد کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عقد کا جو لفظی معنی ہے اصل میں وہ ہے گرہ باندھنا، جس کو ہم نوٹ کہتے ہیں، کے این او ٹی، نوٹ، ٹھیک ہے، جس کو گانٹھ بھی کہا جاتا ہے، گرہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ باہم مربوط کرنا، ملا دینا۔ جب عرب کے لوگ کسی بھی معاملے کو پختہ کرتے تھے یا پختہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تو ایک دوسرے کی طرف اپنی چادروں کے پلو پھینک دیا کرتے تھے، اور جس کو آپس میں باہم مضبوطی سے باندھ دیا جاتا تھا، اور ایسا کرنے کو عقد کہتے۔ اسی لیے جو کانٹیکٹس ہوتے تھے اس کو بھی، یعنی جو معاہدات ہوتے تھے اس کو بھی عقود کہا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھتے ہیں نا شروع میں ہی، اوفو بالعقود، اپنے معاہدوں کو، اپنے کانٹیکٹ کو پورا کرو۔ تو بہت سارے عقد ہوتے ہیں، اور ہار کو بھی عقد کہتے ہیں، کیونکہ اس کے موتی باہم ملے ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، اور ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ بھی دراصل ایک معاہدہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایون ہندو لوگوں میں بھی، نان مسلمس میں بھی، آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، جب وہ آگ کے گرد پھیرے لگاتے ہیں تو دلہا اور دلہن ایک شال اوڑے ہوتے ہیں، اور یا پھر دلہن کا جو پلو ہوتا ہے، دوپٹہ یا جو بھی اس کا اوپر کا کپڑا ہوتا ہے، اور جو دلہے کے پاس جو شال ہوتی ہے تو اس کو دونوں کو باندھ دیتے ہیں نا آپس میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگے کہ جو کانسیپٹ ہے عقد کا، ہر جگہ ہر معاشرے میں یہی رہا ہے کہ آپس میں مربوط کر دینا، باندھ دینا، ملا دینا، کانٹیکٹ۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد باندھتے ہیں اصل میں، کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم تیری ذات، تیرے اختیارات، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم کسی میں اس کو شریک نہیں کریں گے، نہ عبادات میں۔ تو یہ جو عقد کا لفظ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی سے عقیدہ بنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے اہل ایمان، معاہدات کو پورا کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولا تعزم عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گانٹھ کو پختہ مت باندھو۔ اور ہم پڑھتے ہیں روزانہ جب ہم کچھ بھی لیتے ہیں، تقریر وغیرہ کرتے ہیں، وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ تو یہ ان تمام آیت میں عقد یا عقود یا عقدہ، یہ آپس کے باہمی ربط کے لیے کہا جاتا ہے، یا توثیق کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں، گرہ باندھنا۔ تو لغوی معنی، اہل لغت نے عقیدہ کی تعریف کی ہے کہ ایسا حکم جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا، اور یہی عقیدہ ہے۔ جس چیز پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی شک نہیں ہے۔ ہم آخرت کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آخری نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے جو اصطلاحی معنی ہوں گے، یعنی ایک ہوتی ہے دیکھیں ڈکشنری میننگ، اور ایک ہوتے ہیں یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں وہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اصطلاحی معنی، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس سے مراد دل میں ایسی گرہ باندھنا جو عمل کے سوا ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے وجود اور رسولوں کی بعثت کے تعلق سے عقیدہ۔ یہ المعجم الوسیط میں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، یعنی دل میں ایسی گرہ باندھنا جو عمل کے علاوہ یا عمل کے سوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو، اس کی وجود، اس کی ذات کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اس کو ماننا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ عقیدہ یہ دل کا معاملہ ہے اور عقیدہ کا مرکز دل ہی ہے اصل میں دیکھا جائے، تو دل بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ہے نا. قرآن کریم میں دلوں کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، کوئی قلب عاصم ہے یعنی گناہگار دل، کسی کا قلب قلب منیب ہے بار بار رجوع کرنے والا دل، کسی کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم سے نوازا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ جو گرہ ہے عقیدے کی، یہ بھی دلوں کی حالت کے مطابق مضبوط اور کمزور ہو سکتی ہے یا ہوتی رہتی ہے. تو عقیدے کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا پختہ ایمان اور قطعی حکم جس کے یقینی ہونے میں اعتقاد رکھنے والے کو ذرا بھی شک نہ ہو، خواہ یہ عقیدہ صحیح ہو یا فاسد ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں، اب جو لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، لیکن وہ اپنی بات میں کتنے پکے ہوتے ہیں، آپ کتنے بھی سارے دلائل دے دو ان کے سامنے وہ نہیں مانیں گے. تو اب یہ دو عقیدہ، صحیح عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا، کسی کا غلط عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، جیسے جو نیچری لوگ کہلاتے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو ہمارے دلوں میں راسخ ہو جاتے ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، اور یہی جو عقائد ہیں جو ہمارے دل میں، جو ہمارے تحت شعور میں ہم کو محسوس ہوتے ہیں، وہی خیالات کا مرکز بن جاتے ہیں اور ہمارے ذہن کو، ہمارے شعور کو ایسا متاثر کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور حرکات اور اپنی اور اس کی فکر کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں، اور یہی خیالات انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے اعمال کے، ہماری حرکات کا ذریعہ بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کو لے لیں جس کے دل میں بھی ایمان ہے، آپ آسان مثال کے ذریعے سے سمجھ جائیے، اگر یہ پیراگراف آپ سمجھے نہیں ہوں گے. تو مثال کے طور پر آپ روزہ رکھتے ہیں، اب روزہ جب آپ رکھے ہوئے ہیں تو آپ کچن میں اکیلے ہیں. ابھی ہم صرف خواتین کی مثال لیتے ہیں کیونکہ ہم خواتین یہاں بیٹھے ہیں. اب ہم کچن میں اکیلے ہیں، ہسبینڈ آفس چلے گئے ہیں، بچے اسکول چلے گئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، اور انتہا کی گرمی ہے اور کچن میں کھڑے رہ کر گرمی سے برا حال ہو رہا ہے، پکوان کرتے کرتے کتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم پانی نہیں پیتے، ہے نا. کیوں نہیں پیتے پانی؟ وہ ہمارے تحت شعور میں، وہ جو ہمارے اندر، جو ہمارا ایک یعنی جو ہمارا اندر کا حصہ ہے، دل کے اندر کا حصہ، جو ہمارے اندر کی جو ایک جو دل کے اندر ہمارے یقین ہے، جو راسخ ہوا ہے یقین ہمارے اندر، جو ہمارے شعور اور ذہن میں ہے، اس کی کیفیت کوئی ہم بتا نہیں سکتے کسی کو، وہ یقین کیا ہے، وہ شعور کیا ہے، وہ تحت شعور میں کیا ہے ہمارے اندر، لیکن ہمارے اعمال ظاہر کر رہے ہیں اس کو، کہ ہم اتنا پیاسے ہونے کے باوجود بھی پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں وضو کرنے کے دوران، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم اکیلے ہوتے ہیں واش روم میں، لیکن کلی کرنے کے دوران ہم کتنا محتاط ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد کہ ہمارا پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، ہے نا. تو یہ ہمارے تحت شعور میں کیا ہے، اصل میں کس چیز کا ڈر ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، کیوں ہم پانی نہیں پیتے؟ جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمیں. تو یہ ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے نا، یہ بات ہمیں کسی نے آ کر بتائی. جو رسول اللہ تو اس زمانے میں تھے، آپ کی وفات کو 1400 سال ہو گئے. اب آج کے دور میں ہم جو مسلمان ہیں، ہم کو تو ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے نا، ہمیں تو صرف ہمیں پتہ چلا ہے الحمدللہ، قرآن بھی ہمارے سامنے، لیکن ہمارے سامنے نازل تو نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے دل کے اندر جو یقین ہے آپ بتائیے. تو یہ جو یقین ہے، یہ تحت شعور ہے ہمارا، یہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہم سے دلیل نہیں مانگتا، ہم یہ نہیں کہتے. کبھی کوئی مسلمان نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ اچھا بھائی یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح، مجھے دلیل لا کے دو کہ اچھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کیوں نہیں پانی پی رہے؟ پی سکتے ہیں آپ پانی، باتھ روم کے اندر تو کوئی نہیں آپ کو دیکھے گا. کہ یہ دلیل نہیں مانگی جاتی، یہ ہمارے دل کا یقین ہے، یہ ہمارے تحت شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اندر کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم نہیں پانی پیئیں گے. تو یہی چیز اصل میں عقیدہ ہے، جو ہمارے ہر چیز کے لیے، یعنی ایک طرح سے موٹیویشنل فیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ جو آپ کو ہر عمل پر ابھارتا ہے اللہ کی خاطر کرنے کا جذبہ. تو اسلام میں، یعنی ہمارے دین اسلام میں جو بات ہمیں اور جو کسی نے بتایا کہ فی العقد، جو سورہ ہم فلق میں پڑھتے ہیں، وہ بھی اقدسی سے ہے، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اسلام میں عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ کہ کچھ ایسی باتیں جو کچھ مباحثے ہیں، علمی باتیں ہیں، جس کا جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سب غیب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، بلکہ انہیں صرف وحی کے ذریعے سے ہی جانا جا سکتا ہے، اور قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے، اس کے فرشتوں کے بارے میں، اس کی نازل کردہ کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے دن کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر یعنی تقدیر ہے، فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان سب پر مکمل طریقے سے یقین رکھنا، ایمان لانا، یہی اسلامی عقیدہ ہے اصل میں، اس کو اگر عام لفظوں میں آپ کہیں گے تو. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کی، کہ جیسے آپ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کی، کیوں ہم کو روزانہ رات میں سوتے وقت وہ آیت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، کہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی جو اسپیشل اتاری گئی تھی، عرش کے خزانوں سے اتاری گئی تھی نا، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ جو آیت ہم کو روزانہ پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ کہ جو کچھ رسولوں پر اتارا گیا اور جو ان سے پہلے کے رسولوں پر اتارا گیا تھا، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر بھی، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ، یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم رسولوں کو نہیں مانیں گے تو پھر رسولوں کی بات کیسے مانیں گے؟ کیونکہ جو کچھ وہی آئی ہے وہ رسولوں پر آئی ہے، تو اسی لیے رسولوں کا ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسلامی عقیدے کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا صحیح احادیث. اور اسی کی روشنی میں علماء اکرام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جو اصول الثلاثہ میں، جو کتاب میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں، جو تین بنیادی باتیں اور ان کے دلائل دیے گئے ہیں، وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالی، اس کے نبی اور اس کے دین یعنی اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا، دوسرا جو بھی علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا. عمل ضروری ہے کیونکہ عمل کے بغیر نجات نہیں ہے. کیونکہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کا ایمان لانا کافی ہے، عمل ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا عمل بھی ضروری ہے. اور تیسرا علم اور عمل کی طرف لوگوں کو بلانا، یعنی عمل کر کے خود نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ اس چیز کی طرف جس کو آپ سچ سمجھ رہے ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے آپ کو. کیونکہ رسول اکرم نے کیا کام کیا پوری زندگی، آپ کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو بلاتے رہے. اور چوتھی بات علم اور عمل، اور ان کی طرف دعوت دینے کی راہ میں جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی مسائل آئیں، اور جو بھی مشقت اٹھانی پڑے، اس پر صبر کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں آپ کے لیے مشکلات آئیں گی. اسلام پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا چاہے اس راستے میں نفع ہو، نقصان ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا. جیسے سورۃ العصر ہے، ہم جانتے ہیں نا اس کا مضمون کیا ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں بھی بیسیکلی یہی چار چیزیں بتائی گئی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورت کو نازل فرماتا تو یہ کافی ہو جاتی. اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ علم کی ضرورت قول و عمل سے پہلے ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے قول و عمل سے پہلے علم کی بات کی ہے، علم کا ذکر کیا ہے کہ آپ جان لیں. رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح باتیں جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے وہ باتیں جان کر اس پر عمل پیرا ہونا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں سے آتا ہے، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس کو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کی ذات، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اصل میں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جو حدیث جبریل ہے، جب ایمان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی چھ باتیں بتائی تھی کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور قیامت کے دن پر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لاؤ. تو یہ قرآن اور حدیث یہی دو چیزیں ہیں جس سے ہمیں صحیح باتیں پتہ چل سکتی ہیں صحیح احادیث سے. اور جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں، بزرگوں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، یا کسی علماء کے اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں، وہ چیزیں اسلامی بنیادی عقائد سے میل نہیں کھا سکتی، وہ اسلام کا نظریہ یا عقیدہ نہیں ہو سکتی. عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور صحیح احادیث. اور اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جن لوگوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کی ہیں، جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ عقل کا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے عقیدے و ایمان کی بنیاد عقل پر رکھی، اور دین کی یا سنت کی ہر پیروی کو عقل کے تابع کر دیا. اور مسلمان تو تو انہوں نے اپنی عقل اور پیروی کو دین کے تابع کر دیا. تو ہمیشہ ہم کو کیا کرنا ہے, کیونکہ عقیدے کا بگاڑ زیادہ کہاں سے شروع ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فرقہ پیدا ہوا تھا, جو معتزلہ فرقہ کہلایا, جو اپنے آپ کو عقل پرست کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھو. تو اب دیکھیے, عقل تو بہک بھی سکتی ہے, عقل تو گمراہ بھی ہو سکتی ہے, عقل تو چالاک اور عیار بھی ہو سکتی ہے, ہے نا؟ تو عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا وہی پر ایمان ضروری ہے اور وہی کو ہی پرائرٹی دینا ضروری ہے. وہی کے تابع ہے عقل اصل میں. اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو آپ خود بتائیے کہ انسان پھر وہی اور انبیاء کے محتاج ہی نہ ہوتے. ہر انسان کے پاس عقل ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر یہ مسلمانوں سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, اپنی عقل پر ہی بھروسہ کر لو, اسی کو جو تمہاری عقل کہتی ہے قبول کر لو. تو عقل تو انسان کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس کا ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی, یا ہمیں اس کی دلائل نہیں مل سکتی, جیسے قبر کا عذاب ہے, منکر نکیر کے سوالات ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, عقل ان تک نہیں پہنچ سکتی, یہ وہی ہمیں بتاتی ہے. تو ان سب پر ایمان آنا ضروری ہے, چاہے ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. تو بہرحال یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات اور اختیارات میں تنہا مالک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے ہمیں روزی دی, اور پھر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, اور وہ رسولوں نے ہماری رہنمائی کی, ان کی اطاعت کر کر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, اور جو ان رسولوں کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی یہ ساری آیتیں اتار دی ہیں, وہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑا کھلا ثبوت ہے اصل میں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے, چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں, چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں, یا اور کوئی نیک لوگ کیوں نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آسمان پھٹ پڑے یا زمین شک ہو جائے اس بات پر کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اصل میں. تو اللہ کے نبیوں کو بھی آپ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے, نہ اللہ کے ولیوں کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں, کچھ کسی کو بھی نہیں. اور پھر جس نے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کو تسلیم کیا, اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں, خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو دین کے مخالف لوگ ہیں, جو دین کے دشمن ہیں, ان سے ہم محبت کا تعلق نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں, تو لہٰذا وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو سمجھنا ضروری تھی. تو یہاں تک جو بات ہم سمجھے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہماری عقل, ہمارا شعور ادراک نہیں کر سکتا, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کا انکار کر دیں. تو اسی لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو جو اسلامی عقیدے کی جو بنیاد ہے, وہی یہی دو چیزیں ہیں, قرآن اور صحیح احادیث, اور اسی پر مبنی دلائل. اور یہ دلائل ہمیں ایسا علم فراہم کرتے ہیں جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو صحیح عقیدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی تعلیمات ہے اس پر مبنی ہوتا ہے, یا انبیاء جو باتیں لے کر آئے ہیں, جو خبریں لے کر آئے ہیں, اس پر مبنی ہوتا ہے. اگر آپ قرآن اور سنت سے لیں گے تعلیمات تو وہ صحیح عقیدہ کہلائے گی, اگر آپ کہیں اور سے چیزیں لے کر آتے ہیں تو وہ صحیح عقیدہ نہیں کہلا سکتا. چاہے دنیا کتنی بھی بدل جائے, چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے, لیکن قرآن اور سنت کو چھوڑ کر آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر آئے ہیں, اسی پر مبنی عقیدہ صحیح ہوگا. اس کے علاوہ جو عقیدہ ہوگا وہ عقیدہ فاسدہ ہوگا, یعنی غلط عقیدہ ہوگا. ہر وہ عقیدہ جو عقیدہ صحیحہ سے ٹکراتا ہو, خواہ یہ اہل کتاب کا عقیدہ ہو یا مختلف فرقوں کا ہو یا مختلف جماعتوں کا ہو, یہ عقیدہ فاسدہ کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی انسانی سوچ ہے. جیسے کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں, کمیونسٹ لوگ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے, یہ فطرت سے انحراف ہے اصل میں. اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو نظریات ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا شریک بنا لیا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور جیسے یہود و نصارہ کا عقیدہ کہ ان کے یہاں جو تحریفات ہوئیں, نعوذ باللہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا عیسی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو, یہ سب غلط ہے. تو جو عقیدے کے اصول ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ جو اصول ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اور کیا عقیدے کا ہونا ضروری ہے؟ تو جی ہاں بالکل، عقیدے کا ہونا ضروری ہے، بغیر عقیدے کے انسان جی نہیں سکتا، اور اس کے لیے چند اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جن اشیاء کو ہم اپنے ہوش و حواس کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا. جیسے ہم جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو یقین ہے. اب یہ ایسی بات ہے جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دھوکہ ہو سکتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر آپ کبھی راستہ طے کر رہے ہوں اور لانگ ڈرائیو پر آپ کار میں جا رہے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ جو لمبا روڈ ہوتا ہے، روڈ پر آپ کو بعض اوقات کیا لگتا ہے، کیا چیز نظر آتی ہے؟ ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ پانی ہے نا، یعنی جس کو ہم سراب کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے نا. ہم لمبے روڈ پر جب دیکھتے ہیں تو آگے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی وہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم قریب پہنچتے تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، اس ہماری نظر کا دھوکہ تھا. اسی طرح سے آپ کبھی ایک گلاس لیجیے، پانی کا گلاس لیجیے، اور اس گلاس میں پینسل کھڑی کر دیجیے. حالانکہ پینسل سیدھی کھڑی ہوگی، لیکن آپ کو جب باہر سے آپ گلاس میں دیکھیں گے تو ٹیڑھی نظر آئے گی. تو کیا ہمارے وہ، حالانکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں چیز غلط نظر آ رہی ہے جی، تو کیا ہم آنکھوں کی دیکھی چیزوں کو پھر انکار کر دیں گے؟ یعنی جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم اس کا مطلب کہ ہم ہر چیز کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں ہر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ دھوکا ہے؟ نہیں، نہیں کریں گے. تو بعض اوقات جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات کچھ آنکھوں کا دیکھا بھی دھوکا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ عقل ہماری ایک مرتبہ دھوکا کھا سکتی ہے، دو مرتبہ دھوکا کھا سکتی ہے، لیکن تیسری مرتبہ دھوکا نہیں کھا سکتی. جیسے کہ سراب کو دیکھ کر جب آپ روڈ پر سفر کر رہے تھے، پہلی دفعہ آپ سمجھیں کہ ہاں یہ پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچے گی تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ تو ہمارا ایک خیال تھا، سمجھے، ہماری نظروں کو نظر آ رہا تھا، مغالطہ تھا ایک وہ. تو اب دوبارہ پھر آپ جب دیکھیں گے تو یہی محسوس ہوگا آپ کو کہ اچھا یہ پانی نہیں ہے، اصل میں یہ تو ہماری ہم کو نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، لیکن ایکچوئل پانی نہیں ہے. اور جیسے جادوگر بھی جو شوبدہ دکھاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے اصل میں، وہ ہماری آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کسی کی خبر پر یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں تاج محل فلاں نے بنایا تھا، ہے نا، اب اس پر ہمارا یقین ہے، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تاج محل کس نے بنایا تھا، لیکن سارے لوگوں نے، پرانے لوگوں نے دیکھا تھا، وہ خبریں چلتی آ رہی ہیں، ہم کو یقین ہے. ہمیں معلوم ہے کہ دہلی کی جامع مسجد فلاں فلاں نے بنائی تھی، یا جو جامع اموی ہے وہ ولید بن عبد الملک نے بنائی تھی، یا فلاں فلاں نے جیسے سکندر اعظم نے فلاں جگہ کو فتح کیا تھا. یہ سب کیا خبریں ہیں ہماری؟ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ہم تو نہیں تھے اس وقت ساتھ میں، نہ وہ جنگ میں ساتھ میں تھے، نہ جب مسجد تعمیر ہوئی تھی جب ساتھ میں تھے، نہ ہی جب تاج محل بنا تھا جب ہم سامنے تھے، لیکن ہم کو یقین ہے کہ ہاں فلاں فلاں نے بنایا تھا، کیونکہ ہم نے خبر سنے ہیں. تو بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جس پر یقین کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنے کانوں نے اس کو سنا، تو عقل اور عادت اس کو اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ سب لوگ جھوٹی بات کہہ رہے ہوں گے. تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یقین جس طرح محسوس کرنے سے ہوتا ہے یا دیکھنے سے ہوتا ہے، اسی طرح کسی شخص کی اطلاع سے بھی ہوتا ہے، کسی کے خبر دینے سے بھی ہوتا ہے یقین، جس کے سچے ہونے کا ہم کو یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین عقیدہ کہلاتا ہے. تو جیسے رسولوں نے ہم کو خبر دی، ہے نا، تو جیسے ہم لوگوں نے ان لوگوں پر یقین کیا کہ اچھا تاج محل فلاں نے بنایا تھا، یہ چیز فلاں نے بنائی تھی، وہ کام ایسا ہوا تھا ویسا ہوتا، تو ہم کو یقین آ گیا. تو اب یہ لوگ تو دنیا دار لوگ تھے، دنیا والے تھے، تب بھی ہم نے یقین کیا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نبی کو مبعوث فرماتا ہے، اور وہ نبی ہمیں خبریں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، تو وہ خبر تو یقینی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس پر یقین کرنا وہ بھی عقیدہ ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز جو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا ہمارے جو حواس ہیں ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. جیسے کہ جب ہم آکسیجن لے رہے ہیں تو کیا آکسیجن ہم کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہم آکسیجن کا انکار کر سکتے ہیں؟ یا پھر ایسا جو آکسیجن ہے اس میں کتنے جراثیم ہیں، لیکن جراثیم ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، جو صرف دوربین سے یا بہت اس سے دیکھے جا سکتے ہیں، جو بہت باریک چیز ہمیں دکھا دیتی ہے. تو کیا ہم جراثیم کا انکار کر دیں گے ہمیں نظر نہیں آ رہے تو؟ نہیں کریں گے. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم بعض چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں، اور بعض کو تو محسوس بھی نہیں کر سکتے. دیکھ ان چیزوں کو سکتے ہیں جو کوئی سالڈ شکل میں موجود ہوں، یا بہتی ہوئی چیز میں ہوں، یا جس کو ہم چھو سکتے ہوں یا سونگھ سکتے ہوں. تو ہمارے حواس کام کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے ہمارے حواس اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، چاہے وہ جنت ہو دوزخ ہو، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی سمیل محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ خبر دینے والے نے اس کی سب خبر دی ہے ہم کو. خبر دینے والے سچے ہیں، اور ہر چیز ہمارے حواس اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، چاہے وہ آکسیجن ہو یا چاہے وہ پھر جراثیم ہو. تو یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہیں چیزیں موجود. تو کیا ہم اگر ہم جیسے اب جب جراثیم کو ہم کو دکھائی نہیں دیتے تو کیا ہم جراثیم کا انکار کر دیں؟ ابھی آپ کووڈ کو ہی دیکھ لیں، ابھی ہم جس دور سے گزرے ہیں، ابھی دو سال کا عرصہ، ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا ہم کو، ہمیں کیا وہ جراثیم نظر آتا ہے کہیں؟ یا ہمیں کوئی اور بھی جراثیم لے لیں، چاہے وہ کوئی اور قسم کے جراثیم ہوں، ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ جو کرونا وائرس ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرونا وائرس جو تھا وہ تو ہے ہی، لیکن اس کا کچھ لوگوں نے ناجائز بھی فائدہ اٹھایا ہے. اس کو لے کر لوگوں نے اپنی سیاستیں چلائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. لیکن آپ کو دیکھیں کہ جو وائرس ہے وہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جن کے گھر پر گزری، جن کو وہ وائرس نے افیکٹ کیا، وہی جانتے ہیں. جن کے گھروں میں ایک ساتھ کئی کئی موتیں واقع ہو گئی، وہی جانتے ہیں. تو ایکچولی وہ وائرس ہے یا نہیں ہے. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہم احساس، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہمارے اسکن پر لگتی ہیں، یا جس کو ہم ناک کے ذریعے سے سونگتے ہیں، کان کے ذریعے سے سنتے ہیں، جیسے ہم فیل کرتے ہیں نا، تھکن ہو گئی، ہم کو کمزوری ہو گئی، یا ہمیں کچھ ایسا اندر سے عجیب سا لگ رہا ہے، کچھ ایسی چیز ہم کھا لیں تو ہمیں متلی ہونے لگتی ہے، یا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں ہم خوش ہیں یا کمزوری محسوس کر رہے ہیں. تو جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم کیا اس کا انکار کر دیں؟ اب خوشی یا خوشی کی کوئی کیفیت ہوتی ہے؟ ہم اس کی کوئی شکل نہیں بتا سکتے خوشی کی. جو آپ کو دل کے اندر سکون مل رہا ہے آپ اس کی کیفیت بھی نہیں بتا سکتے، تو ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. تو انسان کے تصور یا اس کا جو تخیل ہے یا اس کے جو حواس ہیں، اس سے بھی باہر کی چیزیں ہیں. اب ہم تو انسان ہیں، ہم اب دیکھیں کہ یہاں سے کئی دور کے راستے پر کوئی چیونٹی اگر چل رہی ہو، کوئی اینٹ چل رہی ہو، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس رخ پر چل رہی ہے؟ نہیں بتا سکتے. تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو دیوار سے باہر کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے، تو پھر ہم کوئی چیز کا کیسے انکار کر سکتے ہیں بھلا؟ تو جو انسان کے جو حواس ہیں، اس کے جو محسوسات ہیں، وہ بہت محدود ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے ایک قوت عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ وحی کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے، وہ تصور کر سکتا ہے اپنے خیالات کے ذریعے سے، اپنے یقین کے ذریعے سے. تو یہی چیز ہے جو انسان کو یہ یقین دیتی ہے کہ ہاں عالم آخرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے، جنت اور دوزخ بھی ہے، اور قیامت بھی قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سزا اور جزا بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود ہیں، معجزات بھی رونما ہوئے. یہ تمام چیزیں پھر ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنی عقل اتنی دور تک نہیں لے جا سکتے، اور انسان کی جو حدود ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، تو ہم پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں نعوذ باللہ جنت اور دوزخ کا، یا آخرت کا، یا فرشتوں کا، یا قیامت کے دن کا؟ کیونکہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا. عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرتی ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے زمانے کے اندر ہو رہے ہوں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتی. تو اسی لیے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا اور اس سے دلائل لینا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ہر جو فطری چیز ہے اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے گا. جیسے کہ ہمارا دین ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ. تو اسی لیے جب کوئی مسلمان، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہے ابھی آج کے دور میں بہت سارے ملحد ہوں، ایتھیسٹ ہوں، مشرک ہوں یا اہل کتاب میں سے، جب وہ اسلام لے آتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم ان کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ریورٹ ہوئے ہیں، یعنی اس فطرت کی طرف وہ واپس آئے ہیں. تو یہ فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیز رکھی ہے، ایک مادہ رکھا ہے کہ وہ حق اور سچائی کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے. تو اسی لیے وہ اس کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے اس فطرت کی طرف، کہ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان لانا اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ چیز پھر انسان کو ایک یقین دیتی ہے کہ ہاں واقعی میں ایسی چیز یہ ہے، صحیح ہے، درست ہے. تو یہ چیز انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اصل میں، اور یہی عقیدہ ہے. کیونکہ عقیدے کی بھی کوئی شکل، کوئی شیپ، کوئی صورت نہیں ہوتی، یہ آپ کے دل کے اندر سے آتا ہے. اس لیے اس کو اصول کہا گیا نا، جڑ کہا گیا ہے. جو جڑیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں اور درخت اوپر ہوتا ہے زمین کے اوپر. تو جو ہمارا عقیدہ ہے اصل میں یہ بھی جڑ ہے، یہ اصول ہے ہمارے دین کے، یہ آپ کو سامنے نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہی جو جڑیں ہیں یہی آپ سے سارے کام صحیح کروائے گی. تو اسی لیے عقیدے کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہی جو اصول الصلاح ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے اصل میں اس کتاب میں، اور یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کا دین اسلام کو صحیح جاننا ضروری ہے، اللہ تعالی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ عمل کیا جائے، اور عمل کے بعد دوسروں کو بلانا ضروری ہے اس راستے کی طرف، اور پھر اس راستے میں جو مشکلات ہیں اس کے اوپر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ایسا نہیں کہ مشکلات کو دیکھ کر اس راستے سے ہٹ جانا، نہیں. یہی اصول ہے دین کا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں، اور جو احکامات ہیں اس نے جو ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کریں، اور پھر اس چیز کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور یہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اصول الثلاثہ کے رائٹر محمد بن عبد الوہاب ہیں، اور عقیدہ واسطیہ کے جو رائٹر ہیں وہ تو امام ابن تیمیہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے لکھا ہے، ٹرانسلیٹ مختلف لوگوں نے کیا ہے اس کو. سلو جائیں گے لیکن اچھے سے جائیں گے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی پڑھیں گے، جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور ہمارے ایمان کے بارے میں بھی، کہ ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، سمجھا سکیں، اور یہ سیشنز ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.